الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ منافقون کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں کیا مضامین بیان کیے گئے ہوں گے۔ منافقوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے امور کو کھول کر بیان کیا، ان کے اقوال اور ان کے افعال، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی تفہیم فرمائی گئی کہ وہ منافقوں کے طرز عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جو منافقوں کی کارستانیاں ہیں، جو ان کا طرز زندگی ہے، جو ان کی مال سے محبت ہے، مسلمان اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اے حبیب یقیناً اللہ کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ منافقوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بارگاہ میں یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بات تو سچی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ لیکن منافقوں کا یہ کہنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹ ہے، کیونکہ منافقوں کا یہ کہنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دل سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ جھوٹے ہیں اس کہنے میں کہ ہم دل سے کہتے ہیں، دل سے تو نہیں کہہ رہے، یہ صرف زبان سے کہتے ہیں اور دل کے اندر ان کے تصدیق اور ایمان موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جھوٹا قرار دیا، تو ان کے اس بات کے اوپر جھوٹا قرار دیا جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم دل سے یہ بات کہتے ہیں جو کلمہ نشہادو کے اندر موجود ہے۔ جملہ جو ان کا تھا وہ درست تھا، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس میں کذب نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، ان کے نشہادو کہنے کے اندر جھوٹ ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو اب وہ سمجھتے نہیں۔ یہ منافقوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچا لیا کرتے تھے، یعنی جو بری حرکت کرنی ہے وہ تو کر دی، یا اپنی پرائیویسی کے اندر یا چند لوگوں کے سامنے جو دین اسلام کا مذاق اڑانا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے۔ لیکن جب ان کا مقدمہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا کہ یا رسول اللہ یہ تو دین اسلام کو مانتی نہیں، یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ منافق فوراً جھوٹی قسم کھا لیتے کہ خدا کی قسم ہم نے تو بات ہی نہیں کہی۔ تو اب چونکہ جو مدعی ہوتا ہے اس کے اوپر گواہ پیش کرنا ہے، ورنہ مدعا لے قسم کھا لے، تو اب جو ان کی شکایت لے کے آتا اس کے پاس گواہ ہوتے نہیں تھے، تو لہذا وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا صحابی، اور اس کے مقابلے میں منافق جھوٹی قسم کھا کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور لیکن اپنے اس خلوت کے طرز عمل سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، تاکہ ان کے اوپر جو حد شرعی ظاہری اعتبار سے لگنی چاہیے، ظاہری حکم کے اعتبار سے لگنی چاہیے، وہ نہ لگے. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ زبان سے مومن ہیں دل سے کافر ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، تو ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی، کیونکہ منافقانہ طرز عمل دل پہ مہر لگا دیتا ہے. ایک آدمی حق کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ جب تک وہ اسے غلط سمجھتا ہے تو غلط بولتا ہے، جب اسے صحیح سمجھ آ جاتی ہے تو مان لیتا ہے. لیکن اگر کوئی دل سے یہ سمجھ کر بھی کہ بات ٹھیک ہے، پھر بھی ظاہر میں مانے اندر سے نہ مانے، یہ منافقت ہوتی ہے. اور جب یہ طرز عمل ہو تو پھر تسلیم کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور پھر وہ دلوں پہ مہر لگنے کا سبب بن جاتا ہے. اب ان کے بارے میں مزید ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَابُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلهم الله انا يؤفكون. اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تجھے اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے، حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں، وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں، وہی دشمن ہیں تو ان سے محتاط رہو، اللہ انہیں مارے، یہ کہاں اوندے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کچھ اور باتیں مزید جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے. وہ کیا ہے؟ منافقوں کے اندر جو ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اسے رئیس المنافقین یعنی سردار منافقین کہا جاتا تھا. تھا بڑا صحت مند، خوبصورت، اور ایک اچھا جسے کہا جائے کہ وجی آدمی، باتیں بھی بڑی شاندار کرتا تھا. تو جسم دیکھیں تو لگے کہ کیا بات ہے، گفتگو کرے تو تعجب ہو کہ اتنی شاندار گفتگو کرتا ہے، لیکن تھا منافق. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جسم دیکھو تو تمہیں اچھا لگے، باتیں سنو تو تم توجہ کرو، غور سے سنو کہ اتنی شاندار باتیں کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ سب ظاہر ہے. جسم کا اچھا ہونا تو ویسے ہی حقانیت کی دلیل نہیں، اسی طرح صرف باتوں کا اچھا ہونا بھی کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل معاملہ تو دل کا ہے. دل ٹھیک ہے، دل مومن ہے، تو اب گفتگو کا اعتبار ہوگا. اب اچھی گفتگو بہت اچھی بات ہے، جیسے صوفیاء کرام، علماء کرام کرتے ہیں کہ دل سے مومن ہے اور گفتگو بھی بڑی پیاری کرتے ہیں. لیکن دل سے کوئی کافر ہو، دل سے کوئی غیر مومن ہو اور باتیں بڑی شاندار کرے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. صوفیاء کرام کی باتیں کرنے والے آپ کو ایسے ملیں گے، باتیں کریں گے محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی، اور اندر سے ایسا کفری عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہوں گے کہ علمان والحفیظ. تو ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. فرمایا کہ یہ ایسے ہیں جیسے دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں. تو لکڑی کیا ہوتی ہے؟ بے جان ہوتی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے روح ہی نہیں ہے اس کے اندر، لکڑی کے اندر روح ہی نہیں. تو دکھنے میں خوبصورت لکڑی، دکھنے کے اندر آنکھوں کو بھلی لگنے والی، لیکن اندر اس کے روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. تو فرمائیے یہ منافق ایسے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ چونکہ دل میں چور ہے ان کے، لہذا جب کوئی آواز بلند ہوتی ہے کہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو منافقوں کے دل میں فوراً ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے ہمارے بارے میں کوئی قرآن کی آیت اتر آئی ہے، لگتا ہے ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور اب ہمارے لیے یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں. پھر جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی کسی بھی بات کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہی بارے میں. جیسے مثال کے طور پہ 10 آدمی بیٹھے ہوں اور ان کے اندر کوئی پرلے درجے کا رشوت خور، حرام خور، اور وہاں بیٹھا ہوا ایک بندہ بول دے کہ بھائی پتہ چلا ہے کہ ہمارے ہی قرب و جوار کے اندر کو بندہ بڑی رشوت لے رہا ہے، تو اب غور کرے اس رشوت خور کا، اس حرام خور کا کیا حال ہوگا.
سے پہلے اسی کے دل میں جو ہے نا اسی کو تکلیف شروع ہو جائے گی اور اسی کے پیٹ کے اندر گڑبڑ شروع ہوگی، یہ لگتا ہے میرے بارے میں پتا چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ چور وہ ہے. تو منافقوں کا معاملہ یہ تھا کہ آواز بلند ہوتی تھی، خواہ وہ جہاد کے لیے جمع کرتے تھے یا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن ان کو ڈر یہ ہوتا تھا کہ لگتا کوئی آیت آ گئی ہمارے بارے میں اور بس اب ہماری خیر نہیں، یا ہمارا راز فاش ہو گیا، کسی نے جا کے بتا دیا اور اب ہمارے لیے لوگ جمع ہو رہے اور ہمیں بھی بلایا جا رہا اور اب ہمیں سزا دینی. تو یہ ہوتا ہے دل کا چور. تو جو بندہ ضمیر کا مجرم ہو، جو اندر کا چور ہو، جو چھپا ہوا حرام خور ہو، اس کا طرز عمل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر بلند ہونے والی آواز سے اس کی طبیعت سب سے پہلے خراب ہوتی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں، تو وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. یہاں جو بات کہی گئی ہے اس کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منافق اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے. یہاں فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، تو یہ اپنے سروں کو گھما لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں آتے، نبی کی بارگاہ میں ہم تو نہیں آتے. جب خدا کی بارگاہ کی طرف بلایا جائے تو بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں، لیکن جب خدا کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں بلایا جائے تو سر پھیر لیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ منافق اور مومن کا فرق جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے، توحید کی باتیں کرنے والے اور خدا کی شانیں بیان کرنے والے تو بہت گزرے. خدا کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، فرق کہاں پر آتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو ماننے نہ ماننے پر. خدا کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، جیسے بھی مانتے ہیں، فرق کہاں پر آتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے کے اوپر. اسی طرح اور کئی مذاہب ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے لیے اپنے طور پہ لفظ کوئی اور استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ غلط تصورات بھی جوڑ دیتے ہیں، عقائد بھی جوڑ دیتے ہیں. وہ جو بھی ان کی اس کے اندر باطل نظریات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن فی نفسی ہی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کے ذہن میں کانسیپٹ ضرور موجود ہوتا ہے. فرق کہاں پر آتا ہے؟ ایک غلط تصورات کے اعتبار سے بھی، اور اس سے زیادہ فرق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اعتبار سے. اسی طرح آج بھی اگر مومن و منافق کا فرق دیکھنا ہو تو جو حد فاصل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جو کہتا ہے کہ نجات موقوف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے پر اور آپ کی اتباع پر، یہ مومن ہے. اور جو کہے کہ نہیں کسی بھی مذہب کو مان لو تب بھی نجات مل جائے گی، یہ منافق ہے، یہ کھلا کافر ہے. تو یہ آج بھی وہ کرائٹیرین ہے، یہ وہ جو ہے وہ فرق کرنے والا جو فرقان ہے، یہ حد فاصل ہے کہ جس کے ذریعے مومن و منافق کی پہچان ہوتی ہے. اچھا، اب یہ جو واقعہ بیان کیا کہ منافق جب یہ جو بات کہی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کرے، تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی موقع پر مہاجرین اور انصار کے درمیان کسی بات میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا پہلے ابتدائی طور پہ دو آدمیوں میں ہوا، اس سے آگے پھیل کے وہ گروہوں کے درمیان آ گیا. عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، یہ تو اس کا تعلق چونکہ مدینے سے تھا، تو اس نے انصار کی طرف جو ہے نا وہ اپنا وزن ڈالا اور ان کی تائید کی، اور ان کی تائید کرنے میں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے گستاخانہ جملے کہے. جو صحابہ کرام تھے ان کی آپس میں انبن ہوئی بھی تو وہ ان کی اپنی گفتگو کی حد تک تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کسی کوئی صحابی تصور نہیں کر سکتا کہ بے ادبی کا جملہ بولے. جو حضور پہ جانے قربان کرنے والے وہ ایسا جملہ کیسے بول سکتے؟ لیکن یہ منافق ہے، اس کو موقع مل گیا. اس کو موقع ملا تو منافقین موقع ہی تلاش کرتے ہوتے ہیں. مومنوں کا، مسلمانوں کا کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو منافقوں کو موقع ہی چاہیے ہوتا ہے اپنی بات کو کرنے کا، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ سیکولرز اور لبرلز کیا کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو گیا مذہبی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے نہیں بھی ہوا، جیسے مثال کے طور پہ یہ تیزاب پھینکنے کے واقعات ہیں، عورتوں پہ تیزاب پھینک دیتے، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے. اسی طرح غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں، غیرت کے نام پہ قتل شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ. لیکن اس کو لبرلز اور سیکولرز کیا کرتے ہیں، اٹھا کے علماء کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ منافقوں کو موقع چاہیے کہ وہ کسی بھی بات کو اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، دین داروں کے خلاف استعمال کر سکے. اور یہ جو اب ان کا طرز عمل ہے یہ تب سے چلتا آ رہا ہے. تو عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے یہی کیا کہ جھگڑا مسلمانوں کا آپس میں کسی چھوٹی سی بات پہ ہوا اور اس نے اٹھا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دی، اور اس نے بڑی بے ادبی کے جملے بولے. اب یہ شکایت لے کر ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے ایسے ایسے باتیں کہی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلایا کہ بھائی اس کو بلایا جائے، اس سے بات کرتے کہ اس طرح کھلم کھلا یہ شروع ہو گیا. تو جب رئیس المنافقین کو بلایا گیا تو اس نے کہا میں نہیں آتا. نبی نے کہا کہ نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی. انہوں نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی. تو اب میں کیا ان کو سجدہ کروں کیا، ان کو جا کے ان کو خدا مان لوں کیا؟ تو یہ اس نے آگے سے معاذ اللہ جواب دیا. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے کہ جب بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں بلایا جاتا ہے تو وہ آنے سے منع کر دیتے ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہ جو آپ کے بارگاہ میں آنے کے یوں منکر ہیں، تو فرمایا کہ یہ آ بھی جاتے تو خدا ان کو بخشتا نہیں، خدا ان کو معاف نہیں کرتا. جو گستاخ رسول ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. تو فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہد القوم الفاسقین. ان کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ آ کے اگر بیٹھ بھی جاتے اور اپنی منافقت پر باقی رہتے اور پھر ان کے لیے بخشش کی دعا ہوتی تو ان کی بخشش نہ ہوتی. نہ کفر کی بخشش ہے، نہ شرک کی بخشش ہے، نہ منافقت کی بخشش ہے، کہ منافقت تو کفر کی ایک صورت ہے. تو منافق کے لیے پہلے دعا کرنے منع نہیں تھا، تو یہ اس وقت کے اعتبار سے فرما دیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نہ کریں برابر ہے. پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے ہی منع کر دیا گیا، پھر اس سے باقاعدہ منع کر دیا گیا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہی نہیں. اب اس کے بعد منافقوں کے اگلی گفتگو اور اگلا طرز عمل بیان کیا جاتا ہے. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملک ہیں، مگر منافق سمجھتے نہیں. یہ ایک منافقوں کی دوسری گفتگو ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مہاجر صحابہ کرام مکے سے آتے جا رہے آتے جا رہے، تو منافق آپس میں کہتے تھے ان کو خرچہ ورچہ نہیں دو، ان کو پیسے نہ دو، ان کو کھانا نہ دو، ان پہ خرچ نہ کرو، یہ خود ادھر ادھر بکھر جائیں گے، جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا، بھوکے رہیں گے تو بھاگ جائیں گے یہاں سے. یہ منافقوں نے جو معاش کا مسئلہ ہے اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، جو مہاجر صحابہ کرام تھے ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسے نا سمجھ ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کے سارے خزانوں کا مالک تو خدا ہے، اور خدا کی رضا کے لیے یہ اپنا گھر چھوڑ کے مدینے آئے ہیں. تو جس مالک ارض و سما اور خزائن سماوات و الارض کے مالک کی رضا کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہیں، وہ ان کو بھوکا نہیں چھوڑے گا، وہ ان کو محتاج نہیں چھوڑے گا، وہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا. تو یہ منافق نہیں سمجھتے کہ جو اللہ کے دین کے لیے، خدا کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے آسرا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک دوسری گفتگو میں عرض کروں گا کہ منافقوں نے جو کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو مکے سے آنے والے مہاجر مسلمان ہیں، ان پہ خرچہ نہیں کرو، ان پہ خرچہ نہیں کرو، ہوگا کیا، بھاگ جائے گا یہ۔ معاش سے تنگ کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنا منافقوں کا طریقہ رہا، اور یہی وہ طرز عمل تھا کہ جب پاک و ہند پر، برے صغیر پر کافروں نے، غیر مسلموں نے قبضہ کیا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو نوکریاں مدرسے سے پڑھنے والوں کو ملتی تھی وہ ختم کر دی، اور اسے کنورٹ کر دیا اسکول کی طرف، کہ جو اسکول کا پڑھا ہوگا اسے نوکری ملے گی، مدرسے کے پڑھے ہوئے کو نوکری نہیں ملے گی۔ کیوں کیا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کیا جو یہاں بیان کیا گیا، کہ جب مدرسے سے پڑھ کے نوکری نہیں ملے گی، معاش نہیں ملے گا، تو لوگ مدرسہ چھوڑ دیں گے، دین سے خود ہی دور ہو جائیں گے۔ یہ وہ پالیسی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا طرز عمل اختیار کیا گیا، اور افسوس یہ کہ اب اسلامی ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے کہ اسکول کالج کا پڑھا ہوا جو ہے، اس کے لیے معاش کے دروازے کھلے ہوئے، اس کے لیے نوکریوں کے دروازے کھلے ہوئے، اور مدرسے والے کے لیے قدم قدم پہ رکاوٹ ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب ان کو معاش ملے گا نہیں تو مجبور ہو کے مدرسے چھوڑیں گے، بند ہوں گے مدرسے، یہ دین کی طرف جو اتنا جانے والے یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ طرز عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس پہ عمل کرنے والے اس وقت تو منافق تھے، آج کون ہیں؟ آج کے لوگوں کو تو ہم جو ہے وہ منافق نہیں کہتے، لیکن آپ طرز عمل پہ غور تو کریں کہ کن کی پیروی کرتے ہیں، کہ لا تنفقو، نہ خرچ کرو ان کے اوپر، تاکہ حتی ینفدو، تاکہ بکھر جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، بھاگ جائیں یہاں سے۔ تو یہ مدرسوں کو ویران کرنے کے لیے، اور دینی اداروں کو جو ہے وہ برباد کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی یونیورسٹی کو گرانٹ دے دی جائے، پیسہ دے دیا جائے، اس پہ کبھی کسی کو کلام نہیں ہوتا، سارے تعریفیں کریں گے، واہ جی واہ کیا بات، لیکن اگر حکومت کبھی کسی مدرسے کے لیے گرانٹ کا اعلان کر دے تو شرق سے لے کر غرب تک، ملک کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک، سیکولر، لبرلز، یہ سب کو تکلیف شروع ہو جاتی، مدرسے کو گرانٹ دے دی، ان کو کیوں گرانٹ دے دی، ان کو کیوں پیسہ دے دی۔ یہ ہے مسلمان کہلانے والے، افسوس، افسوس یہ ہے مسلمان کہ اسکول کالج کی تعلیم پہ خرچ ہو تو خوشیاں منائیں، اور تعریفی جو ہے نا وہ خوش آمد کے جو ہے نا وہ مقالے لکھیں اور کالم لکھیں، اور اگر مدرسے کو دے دیا جائے تو سب کو تکلیف شروع ہو جائے۔ یہ مسلمان ہیں، کیا یہ مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے پیسے دیے جائیں تو ان کا رویہ بدل جائے، ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے، ان کی تنقید شروع ہو جائے، ان کے اعتراضات شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اب اس کے بعد اگلی بات ارشاد ہوتی ہے، فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ وہ کہتے ہیں، قسم ہے اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ یہ منافقوں کا ایک اور جملہ تھا کہ ایک مرتبہ کسی غزوے سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ کر آ رہے تھے، تو منافقوں نے کہا، اپنے آپ کو انہوں نے عزت والا قرار دیا اور مسلمانوں کو معاذ اللہ ذلیل قرار دیا، تو کہنے لگے ہم مدینے جا کے، ہم جو بڑے عزت والے ہیں، یہ ان گھٹیا لوگوں کو مدینے سے ہی نکال دیں گے۔ تو مسلمانوں کو جو مخلص صحابہ کرام تھے وہ، اور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے شامل کر کے یہ جملہ کہا۔ کھلم کھلا یہ لفظ نہیں بولا تھا، اس لیے وہ والا نہیں تھا کہ گستاخی رسول کے اوپر ان پہ حد شرعی جاری کر دی جائے، ان کے الفاظ وہ تھے کہ جس کے اندر ان کے لیے بچنے کی یوں گنجائش تھی کہ پوچھا جاتا تو تعویل کر دیتے۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مدینہ منورہ جا کر جو عزت والے ہیں، یعنی ہم لوگ، ہم معاذ اللہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان منافقوں کو معلوم نہیں،
عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے، منافقوں کی کوئی عزت نہیں، منافقوں کی کوئی عزت نہیں، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. اور یہاں پر ایمان والوں کا جو سب سے پہلا مصداق ہے وہ صحابہ کرام، مکے سے ہجرت کر کے جو صحابہ کرام آئے، خلفائے اربعہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، فرمایا کہ یہ سب یہ عزت والے ہیں، منافق نہیں جانتے. تو جو ان کی عزت نہیں جانتا خلفائے اربعہ کی، وہ منافق ہے. وہ اس میں آتا ہے والا کن المنافقین لا یعلمون، منافقوں کو پتہ نہیں ہے ان کی عزت کا، ورنہ تو یہ بڑے عزت والے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ ان منافقوں کے عزت کی بات کرنے نہ کرنے کا کوئی وہ نہ اعتبار کیا کرو. تو اسی طریقے سے آج بھی جو علماء ہیں، جو دین کے طالب علم ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، سیکولر لبرلز یہ عزت نہیں کرتے، ان کی نظروں میں کوئی عزت نہیں، مذہبی حلیے والے سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی کبھی پرواہ نہ کرے. میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں، کبھی پرواہ نہ کرے. یہ ان لوگوں کے عزت کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر خدا کی بارگاہ میں عزت ہے تو ان لوگوں کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کی بڑی عزت ہو اور خدا کی بارگاہ میں ذلیل ہو تو کیا اس عزت کا کیا لینا. تو لہذا دنیا داروں کی اور اس طرح کے لوگوں کی عزت دینے نہ دینے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس کا کوئی وہ نہ کیا کرے کبھی، اس کے اوپر کبھی اس کا وہ افسوس نہ کرے، یا کبھی اس کے اوپر خوشی کا اظہار نہ کرے، انہوں نے عزت دے دی یا انہوں نے نہیں دی تو اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرے، نہیں، ان کا اعتبار ہی کوئی نہیں. خدا کی بارگاہ میں عزت ہے تو سبحان اللہ، سب سے بڑھ کر عزت اور سب سے زیادہ عزت کی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارگاہ کرم کے اندر عزت عطا فرمائے، تو وہ سب سے بڑی چیز ہے. ان اکرمکم عند اللہ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک. تو اللہ کے نزدیک عزت چاہیے. یہ سیکولر لبرلز، یہ دین دشمن، یہ دین بیزار لوگوں کے پاس کسی عزت کی حاجت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں چاہیے ان سے، اللہ کی بارگاہ میں عزت چاہیے. ہاں، جو سچے ایمان والے ہیں، علماء ہیں، دیندار ہیں، خدا خوفی رکھنے والے ہیں، ان کی نظروں میں عزت ہو، اللہ تعالیٰ ان کی نظروں میں عزت بنائے. یہ دنیا دار جو ہے ان کی نظروں میں عزت کا کوئی اعتبار نہیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز میں یہاں پر عرض کروں کہ یہاں منافقوں کے حوالے سے ساری باتیں ہوئی. اصل منافق تو وہ ہوتا ہے جو اوپر سے مسلمان ہو، اندر سے کافر ہو. اوپر سے کلمہ پڑھے، اندر سے وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ دہریہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کا جو منافق ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے کہ دل سے مومن نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ یہ منافق ہے. آج کے زمانے میں ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ منافق ہے اس معنی کے اعتبار سے، کیونکہ ہم ظاہر کے پابند ہیں، ہم ظاہر کا اعتبار کریں. ایک بندہ ہمارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے اور دین کے کسی قطعی ضروری عقیدے کا انکار نہیں کرتا، جیسے نا ختم نبوت کا کوئی انکار کرے تو اب کلمہ بھی پڑھے تو اس کا اعتبار نہیں، یا وہ دین کا مذاق اڑائے، اسلام قرآن کا مذاق اڑائے تو اب ظاہری اعتبار سے کلمہ بھی پڑھے تو وہ کافر ہی ہے، کیونکہ یہ اس نے قطعی اعتبار سے اس نے اپنا کفر ظاہر کر دیا. لیکن اگر کسی سے دین کے ضروری قطعی عقیدے کا انکار ثابت نہیں اور زمان سے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اسے ایٹ لیسٹ مسلمان مانیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے یہ منافق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منافقت دل کی حالت ہے اور دل کا ہمیں پتہ نہیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اندرون خانہ عقیدے اس طرح کے رکھتے ہیں منافقوں والے، اور اوپر اوپر سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے مومن مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ان کے لیے کبھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو حقیقی اطلاق ہے وہ بہرحال نہیں کیا جا سکتا. اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تھا اعتقادی منافق، عقیدے کا منافق. ایک ہوتا ہے عمل کا منافق. عمل کا منافق وہ ہے کہ جس کے عمل منافقوں والے ہیں، جس کے عمل منافقوں ہے، مسلمان اندر باہر دونوں طرف سے مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، دل سے بھی مسلمان ہی ہے،
لیکن عمل منافقوں والے کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عملی منافق، اور یہ صورت جو ہے یہ پائی جاتی ہے، اور افسوس کہ ہماری بہت بڑی تعداد عملی منافقت میں مبتلا ہے۔ اب وہ کیا ہوتی ہے، ایک حدیث ہمارے عرض کر دیتا ہوں، اس سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے، اور یہ صرف ایک مثال ہوگی، اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں چار برائیاں ہوں، جس بندے میں چار برائیاں ہوں، وہ پکا منافق ہے، خالص منافق، منافقاً خالصاً، خالص منافق، اور جس میں چار برائیوں میں سے ایک برائی ہو تو اس میں منافقت کا وہ حصہ ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی چار چیزیں پائی جائیں تو یہ پکا منافق، ایک پائی جائے تو چوتھائی منافق ہے، دو پائی جائے تو آدھا منافق ہے، تین پائی جائے تو تین بڑا چار منافق ہے، چار پائی جائے تو پورا منافق ہے۔ اب وہ چار باتیں کیا ہیں، چار برائیاں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، اللہ اکبر، امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب لڑائی کرے تو گالیاں بکے۔ یہ چار باتیں آپ دیکھ لیں، جو بددیانت ہے، جو جھوٹا ہے، جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے، جو گالیاں بکنے والا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پکا منافق ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے پکا منافق ہے۔ تو یہ اب غور فرما لے کہ کہیں ہمارے اندر یہ برائیاں نہ ہوں، ہمارے اندر منافقت کی یہ چیزیں نہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی اتنی ہی پائی، اس کے جو خصلتیں ہیں وہ بھی اتنی ہی پائی جاتی ہیں جتنی یہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور فجر کی نماز ہے، منافق ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ فجر عشاء منافقوں میں سب سے بھاری ہے، زور اثر مغرب تو چلے دن میں جاگ رہے ہوتے پڑھ لیتے، عشاء نیند یا ڈراما یا ٹی وی یا دوستیاں یا گپے شپے قربان کرنا اور فجر میں بستر چھوڑنا، یہ منافقوں پہ بڑا بھاری ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ ہم کس میں ہیں، کیا عشاء اور فجر ہمارے لیے مشکل ہے؟ کیا عشاء کے وقت ہمارا سر بوجھل ہو جاتا ہے، فجر کے بعد بستر سے نکلا نہیں جاتا؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ منافقت کی علامت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ منافقوں کی منافقت کی جو وجہ تھی وہ ان کے مفادات تھے، اور سب سے بڑا انسان کا مفاد اس کے گھر اور اس کے مال سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی کے حوالے سے تنبیہ فرما دی کہ مال اولاد میں اتنا مشغول نہ ہو کہ خدا کی یاد ہی بھول جائے۔ مال کمانے میں، مال سے موجے اڑانے میں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں اتنا مصروف نہ ہو جاؤ کہ خدا کی یاد ہی بھول جائے، یہ تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، نہ بیوی بچے چھوڑنے کا حکم دیا، مال کمانے کا حکم ہے، شادی کرنے کا حکم ہے، اولاد کے حصول کو پسندیدہ قرار دیا گیا، لیکن اس میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اللہ کی یاد ہی بھول جائے، بس یہ منع ہے۔ فرمایا کہ جو یہ کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا، اس رزق میں سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا، نیکوں میں سے ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت کتنے خوبصورت انداز کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے مسلمانوں, یہ مومنوں سے خطاب ہے نا, یہ وہ بات چل رہی ہے. فرمایا کہ اے مومنوں, اے مسلمانوں, ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا رزق, تھوڑا سا اللہ کی راہ میں بھی دیا کرو, اور اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے دے دو کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اب دینے کا معاملہ ختم, اب دینے اب نہیں دے سکتے, موت آ گئی تو اب تو اختیار ہی ختم ہو گیا نا, اب کس کو بولیں گے میرا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو فرمایا کہ موت آنے سے پہلے پہلے کچھ مال ہماری راہ میں خرچ کر لو, پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی بارگاہ میں جا کے یہ کہو کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا, تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ کرتا اور نیک بن جاتا. تو موت کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے کہ بندہ صدقہ کرے اور نیک بن جائے. موت سے پہلے پہلے صدقہ, موت سے پہلے نیک بننا, موت سے پہلے توبہ, موت سے پہلے نماز, موت سے پہلے جو نیکی ہے موت سے پہلے. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اس آیت مبارکہ پر عمل کی نیت سے میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو یہ سنے وہ ہاتھوں ہاتھ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے تاکہ اس آیت مبارکہ پر کچھ نہ کچھ تو عمل ہو. ہاں ایک سورہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, آپ وہ اسے اختیار کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ کچھ صدقات جاریہ ہوتے ہیں. صدقات جاریہ وہ ہیں کہ جو موت کے بعد بھی نفع دیتے رہتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی مسجد بنا دی, آپ نے کوئی مدرسہ تعمیر کر دیا, آپ نے کسی طالب علم کا خرچہ اٹھایا حتیٰ کہ وہ عالمی بن گیا, آپ نے کسی عالم دین کی خدمت کی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے دین کے کاموں میں لگا رہا, آپ نے کوئی دینی کتاب جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کی, آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا, آپ نے غریبوں کی بھلائی کے لیے کوئی سینٹر بنا دیا, آپ نے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام کر دیا, تو آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے, آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے یہ کام جاری رہیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ وہ نیکی ہے کہ موت کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو جو آپ نے علم پھیلایا وہ جو آپ کے بعد علم پڑھتے رہیں گے آگے پہنچاتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح جو مدرسہ مسجد بنائی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ ایک بڑی ہی ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ جس سے آپ اپنی نیکیوں کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کی کہ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے, انگلش پڑھائی اور اس کو انگلش میں لگا کے رکھا اور دنیا ہی پڑھائی تو موت کے بعد دو چار ہفتے تو وہ دعا کرے گا, اس کے بعد والد صاحب خدا حافظ. تو اولاد کو دین سکھایا تاکہ وہ پوری زندگی باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو اولاد کی اچھی تربیت, نیک بنانا, نیک محفل ماحول اجتماع میں لے کے جانا, اسے نیک بنائے گا آپ کے لیے, وہ دعا کرے گی. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے, اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے. جب موت کا وقت آ گیا تو اب اس کے بعد پھر مہلت نہیں, پھر مرنا ہی ہے, پھر مہلت نہیں ہے. تو اس سے پہلے پہلے نیکی کرنے کا وقت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, موت سے پہلے توبہ کرنے, نیک بننے, صالحین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.